الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ہم سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جو ہم سب کو خلق کرنے والا بھی ہے اور وہی ہم سب کو پال بھی رہا ہے. ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دل سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا, اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا اپنی آخری حجت ہمارے وارث و امام حضرت صاحب الاسر والزمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. قرآن کی نگاہ میں آداب زندگی, اس عنوان کے تحت آج آٹھویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے, اور آج کی مجلس کی ابتدا بھی رب ذوالجلال کے ایک بابرکت نام سے کروں گی جو دعائے جوشن کبیر میں موجود ہے. دعائے جوشن میں اللہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ اس کا نام کیا ہے, یا ملجا العاصین. ملجا العاصین وہی ہے جو اپنے نافرمان بندوں کا پناہ دینے والا ہے. ایک تو جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے نیک بندوں کو پناہ دینے والا ہے, نیک بندوں کی مدد کرنے والا ہے, عون المومنین ہے, راحم المساکین ہے, مگر خدا اب اپنا تعارف اس طرح کرا رہا ہے, یا ملجا العاصین, میں ہی ہوں جو اپنے گناہگار نافرمان بندوں کو پناہ دینے والا ہوں. اگر کوئی گناہگاروں کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے تو وہ خود خدا کی ذات ہے. کسی میں طاقت نہیں کہ خدا کے عذاب کو برطرف کر سکے. وہی ہے جو اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے. اور کیسے رحم کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک شخص ہے جو اپنی عبادت میں مشغول ہے, صحرا ہے, نہ کوئی درخت نہ چرند نہ پرند, صحرا ہے اور وہاں بیٹھا اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. اس کے جسم کی کھال تک گل چکی تھی, اتنا وضو کرنا اور نماز پڑھنا اس قدر کہ اس کے جسم کی کھال بھی بالکل گل چکی تھی. حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں, اس کی نماز ختم ہوئی, کہا تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو اس جگہ پر, کہاں میں کر رہا ہوں لیکن آپ یہاں کیسے پہنچے؟ کہا مجھ کو میرے اللہ نے تجھ تک پہنچایا ہے. کہا آپ کون؟ کہا میں موسیٰ نبی ہوں. بڑا خوش ہوا. کہا اچھا آپ اللہ کے موسیٰ نبی ہیں، آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں؟ کہا ہاں، میرا خدا مجھے اپنے کلام کی خدا نے صفت عطا کی ہے. کہا تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں پروردگار عالم کی عبادت کر رہا ہوں اور 35 سال سے مسلسل عبادت کر رہا ہوں، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں. یعنی 35 سال سے مسلسل وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے اور مغفرت مانگ رہا ہے. اس روایت کو یہاں پہ روک کے ایک چھوٹی سی بات آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہم اور آپ جب استغفار کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں نا، شب قدر میں، شب معراج میں یا نماز میں، ہم 2-3 دن تک اگر مسلسل استغفر اللہ و اتوب الیہ کی تسبیح پڑھ لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے تسبیح پڑھ لی اللہ نے معاف کر دیا. اللہ ہماری رائے کا، ہمارے عمل کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم چند دن تسبیح پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں بس اللہ نے بخش دیا. وہ شخص 35 سال سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا. کون کہہ سکتا ہے، کون ہمیں بتائے گا کہ ہمارے گناہ بخشے گئے؟ اسی لیے اللہ نے کہا ہمیشہ خوف اور رجا کی حالت میں رہا کرو. یہ بھی سوچا کرو میرے خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، بخش دے گا، اور یہ بھی سوچا کرو اگر خدا نے نہ بخشا تو کیا ہوگا. اب وہ کہہ رہے ہیں میں 35 سال سے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں. موسیٰ، آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، آپ رب الجلال سے پوچھ دیجئے کہ کیا اس نے مجھے معاف کر دیا؟ جناب موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں مناجات کی، بارالہ تیرا یہ بندہ تجھے جاننا چاہتا ہے، یہ 35 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے، گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے، کیا تو نے اس کے گناہوں کو بخش دیا؟ تو پروردگار عالم کہتا ہے موسیٰ اس سے کہہ دو میں نے اس کے گناہوں کو نہیں بخشا، اس لیے کہ یہ لائق جہنم ہے، یہ جہنم میں جائے گا. اب موسیٰ بھی حیران، 35 سال سے بستی چھوڑ کر صحرا میں عبادت کر رہا ہے، دن اور رات اللہ کی عبادت، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ جہنمی ہے، میں نے اس کی توبہ قبول نہیں کی. کہا موسیٰ نے، اب اس شخص نے سنا، اس سے کہا دیکھو اللہ کہہ رہا ہے اس نے تمہاری توبہ قبول نہیں کی. کہا آپ اللہ کے نبی، اللہ سے پوچھیں کیا سبب ہے کہ میں مستقل اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں پھر بھی اللہ نے میری توبہ قبول نہیں کی. موسیٰ نے پھر مناجات کی. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی، پروردگار عالم نے کہا موسیٰ میں نے اس کی خوراک کے لیے ایک پرندے کو مقرر کیا ہے. یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، دور دور تک کوئی چرند نہیں، کوئی درخت نہیں، کچھ نہیں ہے. میں نے ایک پرندے کو منتخب کیا ہے، وہ آتا ہے روزانہ انار لے کر آتا ہے، اپنی چونچ سے توڑتا ہے اور انار کے دانے نکال نکال کے اس کے منہ میں ڈالتا ہے، مگر کبھی بھی اس شخص نے وہ جو پورے انار کے دانے توڑ کے اس منہ میں ڈال رہا ہے، کبھی بھی اس شخص نے چند دانے اس پرندے کے لیے نہیں چھوڑے. اور جب پرندے کے لیے نہیں چھوڑے، ٹھیک ہے میرا احسان ہے، مگر میں نے پرندے کے وسیلے تک پہنچایا نا. جو اتنا احسان فراموش ہو تو احسان فراموش کے اندر انسانیت مٹنے لگتی ہے، اور جس میں انسانیت نہ ہو میں اسے جنت میں نہیں بھیجوں گا. اس لیے میں نے اس کے گناہوں کو نہیں بخشا کیونکہ یہ احسان فراموش ہے، اس نے چند دانے بھی انار کے اس پرندے کے لیے کبھی نہیں چھوڑے. کہا موسیٰ نے تمہارا یہ قصور ہے کہ تم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ وہ پرندہ جو اللہ کے حکم سے آتا ہے تمہیں کھلاتا ہے، چند دانے چھوڑ دو. وہ رونے لگا. کہا اچھا اللہ سے پوچھو جو میں نے 35 سال عبادت کی ہے اس کا اجر کیا دے گا. کہا موسیٰ نے بارالہ یہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے 35 سال تیری عبادت تو کی ہے نا، تو میری عبادتوں کا اجر کیا دے گا؟ کیونکہ تو عادل خدا ہے، کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. پروردگار عالم نے کہا موسیٰ اس سے کہہ دو یہ جو دعا مانگے گا میں ابھی قبول کروں گا، مانگے ہی کیا مانگتا ہے، میں اس کی عبادتوں کا اجر دینا چاہتا ہوں اس کو اسی دنیا میں. کہا موسیٰ نے اللہ کہہ رہا ہے تم ایک دعا مانگو خدا قبول کر لے گا. کہا موسیٰ اللہ سے کہہ دیجئے کہ مجھے اتنا بڑا کر دیں تاکہ جب مجھے جہنم میں ڈالے تو جہنم مجھ سے بھر جائے، اللہ کی کوئی اور مخلوق جہنم میں نہ جائے. اتنا سخت عذاب ہے، مجھے اتنا بڑا کر دے، میں ہی جہنم میں جاؤں، جہنم کا دامن، جہنم کا پیٹ بھر جائے، کسی اور کو جہنم میں جانا نہ پڑے. جیسے ہی موسیٰ نے یہ اللہ سے کہا، اللہ نے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا. کہ اللہ کیوں معاف کر دیا؟ ابھی تو تم نے کہا تھا 35 سال کی عبادت سن کر کے میں اس کو معاف نہیں کروں گا، ابھی کیسے معاف کر دیا؟ کہا موسیٰ تم سمجھے نہیں، پہلے یہ فقط اپنے لیے سوچتا تھا، جو پرندہ لے کے انار آ رہا ہے اس کے لیے بھی چند دانے نہیں چھوڑا. اس نے جیسے ہی سب کا سوچا کہ مجھے ڈال دے جہنم میں، جہنم بھر جائے، کسی اور کو نہ جانا پڑے، جیسے ہی اس نے میری تمام مخلوق کے لیے سوچا میں نے اس کو بخش دیا. صلوات پڑھے با آواز بلند. بے شک پروردگار عالم ہی ملجا العاصین ہے، اسی پروردگار عالم کے توسل سے ہی گناہگار کو پناہ مل سکتی ہے. ہم سب کو خدا کی بارگاہ میں چاردہ معصومین کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی چاہیے. اور جو ہمارے معصومین نے سلیقہ سکھایا نا, جب بھی دعا مانگو پہلے دوسروں کا نام لو, خود پریشان ہو مگر پہلے دوسروں کا نام لو, پڑوسیوں کا, عزیزوں کا, رشتہ داروں کا, جاننے والوں کا. جب تم یہ دعا کر رہے ہوتے ہو تو عرش پر ملائکہ خدا سے کہتے ہیں, بلائی خود پریشان ہے مگر پہلے دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے, ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو جب ہم دوسروں کا نام لے رہے ہوتے ہیں فرشتے ہمارے نام لے کے دعا کر رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہماری دعا میں ہمارے گناہ رکاوٹ ہیں, فرشتے تو معصوم ہیں. تو جب ہم دوسروں کے لیے مانگتے ہیں خدا پہلے ہماری دعا قبول کرتا ہے تاکہ پھر ہم بھی اس شخص کی طرح گناہگاروں میں شامل نہ ہوں. اور جیسے ہی پروردگار عالم گناہگاروں کو پناہ دینے والا ہے, ایسے ہی خدا کی حجتیں بھی گناہگاروں کے گناہ بخشوانے والی ہیں. کیسے گناہ بخشواتی ہیں؟ حسین ابن علی کا فرش عزا ہے. ایک روایت بیان کر دوں مختصر سی, کتاب معجزات امام حسین, اس میں روایت ہے ایک مرتبہ ایک شخص عراق کے ایک شہر میں, بصرہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا, اور اس شخص نے زندگی میں بہت گناہ کیے تھے, بہت شرابی تھا, گناہ میں, گانے کی لذتوں میں, رقص و سرور کی محفلوں میں ہر گناہ کرتا تھا. جب وقت موت قریب آ گئی, کیونکہ پیسے والا تھا, پیسہ تھا اس کے پاس, اسے کہا میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں, میں مر جاؤں تو مجھے غسل و کفن دے کے نجف میں دفنا دینا, شاید علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے اللہ میرے گناہ بخش دے. اب اس نے وصیت کر دی, انتقال ہو گیا. اب اس کے ورثاء نے کہا کہ مرنے والے نے وصیت کی تھی, غسل و کفن دیا, کہا اس کے جنازے کو لے کے چلتے ہیں اور نجف جا کے مولا کے حرم میں دفن کر دیتے ہیں صحن میں, اللہ اس کی مغفرت کر دے. ادھر یہ لے کے چلے, کئی دن کا سفر تھا, ادھر رات ہوئی, خواب میں مولا علی کے روزے کے خادمین نے خواب میں مولا علی کو دیکھا, اور جتنے خادمین تھے سب نے دیکھا. کیا دیکھا؟ مولا علی نے کہا ابھی صبح کے وقت یہاں پر ایک جنازہ آئے گا, اور میں تم سب کو کہہ رہا ہوں اس جنازے کو صحن میں داخل مت ہونے دینا. کہا مولا کیوں؟ کہا وہ انتہائی گناہگار شخص ہے, اس کو ہرگز میرے حرم میں داخل مت ہونے دینا. صبح ہوئی, آنکھ کھلی, ہر خادم دوسرے خادم سے کہہ رہا میں نے مولا کو دیکھا, آج یہ مولا نے حکم دیا ہے. سب نے لکڑی پکڑی, ڈنڈے پکڑے, اور مولا کے روزے کے باہر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ جیسے یہ جنازہ آئے گا ہم اس کو اندر داخل نہیں ہوں دیں گے, علی کا حکم نہیں ہے, علی نے منع کیا ہے. کھڑے, صبح ہوئی, دوپہر ہوئی, اب شام ہو گئی, اب یہ حیرت زدہ ہیں, مولا نے کہا تھا وہ جنازہ تو ابھی تک نہیں آیا. خیر اب وہ سفر میں ہے, آ رہے ہیں. رات ہوئی, جب رات ہوئی پھر مولا علی خواب میں خادموں کے آئے, کہا میں نے تم سے کل جس جنازے کے لیے کہا تھا نا کہ میرے روزے میں داخل مت ہونے دینا, اب کل صبح وہ جنازہ یہاں پہنچے گا, اس کو عزت و احترام سے اندر لانا. اب خادمین کہتے ہیں مولا یہ سبب کیا ہے؟ کل آپ نے منع کیا تھا ہرگز میرے حرم میں نہ آئے, اور آج آپ خود کہہ رہے ہیں وہ آئے تو اسے عزت و احترام سے لانا, میرے صحن میں یہاں دفن کر دینا. مولا وجہ کیا ہے؟ کہا وہ لوگ راستہ بھٹک گئے تھے, اور راستہ بھٹک کے بجائے نجف کے کربلا پہنچ گئے. جب کربلا پہنچے ہوا تیز تھی, مٹی اڑی, خاک کربلا اڑ اڑ کے اس کے جنازے پہ پڑی. جیسے ہی خاک کربلا اس کے جنازے پہ پڑی, پروردگار عالم نے اس خاک کربلا کے وسیلے سے جس میں حسین کا خون گرا ہے, اس خاک کربلا کے وسیلے سے اس کے گناہوں کو بخش دیا. اب وہ پاک ہو گیا, اب وہ آئے تو اسے میرے صحن میں لے آنا. یعنی حسین کی نسبت اگر خاک سے ہو, جس چیز کو نسبت مل جائے حسین سے, اس خاک کربلا نے اس گناہگار کے گناہوں کو بخشوا دیا. صلوات پڑھے بابا. مولا حسین کا احسان ہے ہم سب پر کہ مولا نے توفیق دی کہ ہم مولا کی فرش عزا پر آ سکے. یہ فرش عزا جو حسین کے حرم کا درجہ رکھتی ہے, یہ ہم خطیب نہیں کہہ رہے، یہ مولا حسین نے خود ارشاد فرمایا ہے، جس مقام پر تم میری فرش عزا بچھا دو گے وہ فرش عزا میرے حرم کا درجہ رکھتی ہے، اس مقام پر جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ تو اسی حرم کے فرش پر، اسی مجلس عزا کے فرش پر میں اور آپ حسین کے صدقے میں سورہ حجرات کو سمجھ رہے ہیں۔ کل تک کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی 12 آیتوں کا مختصر خلاصہ پیش کیا، آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے سورہ حجرات کی 3 آیتوں کا خلاصہ پیش کروں گی، آیت نمبر 13, 14, 15، ان 3 آیتوں کو مختصر خلاصہ پیش کروں گی اور مصائب سے متصل ہو جائیں گی۔ پروردگار عالم نے سورہ حجرات کی 13 نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی۔ اب تک جو آپ نے آیتیں سنی اس میں جب اللہ مخاطب ہوتا تو کہتا تھا یا ایہا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، مگر جب 13ویں آیت میں مخاطب ہوا تو اللہ نے کہا یا ایہا الناس، اے تمام لوگوں۔ اب خدا نے سب کو مخاطب کیا، کیوں؟ انا خلقناکم، انا خلقناکم من ذکر او انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، آدم حوا، ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ اور پھر خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو پیدا کیا تو ہمارے ساتھ کیا کیا، انا خلقناکم، پھر خدا کہتا ہے کہ ہم وجعلناکم شعوبا وقبائل للتعارفوا، خدا نے کہا ہم نے جب تم کو پیدا کر دیا ایک مرد اور ایک عورت سے، پھر ہم نے تمہیں قبیلے اور قوموں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تمہارے تعارف کے لیے۔ کیوں؟ اگر سب لوگ ایک ہی طرح کے ہوتے، ایک ہی رنگ کے ہوتے، ایک ہی خط کے ہوتے، ایک ہی جیسے ہوتے تو کوئی دوسرے کو پہچانتا کیسے؟ اللہ نے کہا میں نے تمہیں مختلف رنگ و نسل میں کر کے، مختلف گروہوں میں بانٹ کے، مختلف قبیلوں میں پیدا کر کے اس لیے پیدا کیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، پہچان کر سکو۔ اچھا پھر اب یہ آیت ختم کیسے ہوتی ہے؟ کہا پروردگار عالم نے کہ جب اس طرح پیدا کر دیا، انا اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم سب میں سے، اکرمکم صاحب عزت وہ انسان ہے، اتقاکم جو صاحب تقوی ہے۔ پہلے کہا ہم نے پیدا کیا ایک مرد عورت سے، تمہیں قبیلوں میں، فرقوں میں، قوموں میں بانٹا تاکہ تم پہچانے جاؤ ایک دوسرے سے، پھر کہا کہ تم میں سب سے نزدیک، تم میں پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، تم میں سب سے قریب میرے وہ ہے، اکرمکم عند اللہ، اللہ سے قریب، اللہ سے قریب صاحب عزت وہ ہے، اتقاکم جو تقوی اختیار کرتا ہے، ان اللہ علیم خبیر، اللہ علم بھی رکھتا ہے، اللہ خبر بھی رکھتا ہے۔ یہ 13ویں آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اچھا یہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی؟ یہ آیت نازل جب ہوئی تھی کہ جب فتح مکہ ہو گیا اور اللہ کے رسول نے بلال حبشی کو حکم دیا، بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھو اور چھت پہ چڑھ کے اذان دو تاکہ لوگ آئیں خدا کی عبادت کے لیے۔ بلال حبشی غلام تھے، اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کیا۔ بلال حبشی کی زبان میں لکنت تھی اور وہ شین کو سین کہہ پڑھتے تھے، زبان میں لکنت تھی تو شین کو شین ادا کر پاتے تھے، اور جب آواز بھی اتنی کوئی سریلی اور ایسی نہیں تھی، مگر دل میں تقویٰ تھا، دل میں ایمان تھا، اس لیے اللہ کو، خدا کو محبوب تھے۔ خدا کا حکم رسول کو آیا، بلال کو میرا مؤذن بناؤ، بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے، اذان دینے لگے۔ جب اذان دینے لگے تو جتنے لوگ رسول کے ساتھ تھے مکے میں، ان میں سے ایک شخص نے کہا معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو اس کالے کوے کے سوا کوئی نہیں ملا اذان دینے کے لیے، توہین بلال، اس کالے کوے کے سوا کوئی نہیں ملا کہ اذان دیتا، دوسرا جو کھڑا تھا، دوسرے نے کیا بولا، آپ نام جاننا چاہیں تفسیر نمونہ کھول کے پڑھ لیجئے گا، میں ایسے لوگوں کے نام ممبر سے نہیں لیتی۔ دوسرے نے کہا اللہ کا شکر ہے میرا باپ پچھلے سال مر گیا، اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ اس کالے کوے کی اذان کیسے سنتا۔ یعنی دونوں مل کے بلال کی توہین کر رہے تھے، اور یہ بھول گئے تھے کہ جس خدا پر ایمان لایا وہ خدا سمیع ہے، سنتا ہے ہر لمحہ۔ خدا نے جبرائیل کو بھیجا نبی کے پاس، جاؤ میرے حبیب کو بتاؤ یہ کون کون لوگ ہیں جو بلال کی توہین کر رہے ہیں۔ جبرائیل نے بتایا اللہ کے رسول، خدا کا پیغام ہے، یہ لوگ بلال کی توہین کر رہے ہیں اور یہ جملے کہہ رہے ہیں، آپ ان کی تنبیہ کیجئے۔ اور جب تنبیہ کی، رسول نے ان دونوں کو بلایا، کہا تم نے یہ کہا بلال کے لیے؟ تمہیں پتا ہے بلال کون ہے؟ اللہ نے یہ 13ویں آیت اتاری، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، سب کا باپ آدم، سب کی ماں حوا، तुम्हें लोगों में रंगों में बांटा इसलिए ताकि तुम पहचाने जाओ। अब जब आपने ये आयत सुनी, ये आयत क्यों नाजिल हुई? कुछ लोग फख्र कर रहे थे कि हम तो बड़े अरब के हैं, हमारी जबान बड़ी अच्छी है, अल्लाह के रसूल ने उसको मौज़िन बना दिया जो गुलाम था, जिसकी जबान में शीन और सीन भी दुरुस्त नहीं है, जिसकी जबान में लुकनत है। तो अल्लाह ने सूरह हुजरात की 13वीं आयत में हमें अदब जिंदगी सिखाया, कभी फख्र ना करना, कभी फख्र ना करना किसी भी चीज पर, इसलिए कि फख्र फकत खुदा को जेबा है। अगर फख्र करोगे तुम्हारे आमाल जाया हो जाएंगे। यही फख्र हमें तकब्बुर की मंजिल पे लाता है, और जो दुनिया में तकब्बुर करता है, जनाब रिसालत माब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब रिसालत माब इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में जो भी फख्र करता रहा, तकब्बुर करता रहा, तो परवरदिगार आलम उसको मैदान कयामत में चींटी की शक्ल में पैदा करेगा, यानी मैदान कयामत में इंसान की शक्ल में नहीं आएगा, चींटी की शक्ल में आएगा। जब तक अव्वलीन से आखिरीन का हिसाबो किताब हो रहा होगा, वो पैरों तले रौंदा जा रहा होगा। क्यों? दुनिया में तकब्बुर किया था। आपने आयत सुन ली, आपने आयत का शान नजूल सुन लिया, अब दिल पे हाथ रख के कहिए, कुरान की ये आयत कयामत तक के लिए नहीं है? कुरान की ये आयत मेरे और आपके लिए नहीं है? आज हमारे दरमियान कितना फख्र होता है, हम फला जगह के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ तो आजादारी इस शान से होती है, हमारे यहाँ तो आज भी इतनी अंजुमने आती हैं, इतना तबर्रुक बढ़ता है, शादी की महफिलों हमारे यहाँ ये रस्में होती हैं, हम तो इसको करेंगे, हमारे यहाँ शादी में पिनौनियां ली जाती हैं कि लड़की वाले लड़के वालों को मजीद उनकी बहनों को माओं को जोड़े दें, हमारे यहाँ की रस्म है। क्या ये फख्र हमारे अंदर नहीं है? बड़े फख्र करके हम कहते हैं हमारा खानदान यहाँ का, हमारे खानदान में सारे फौज में हैं, हमारे यहाँ तो सारा खानदान डॉक्टरों का है। क्या हम फख्र नहीं करते? क्या ये तकब्बुर हमारे अंदर नहीं है? हम कभी नहीं सोचते खानदान आले बैत के अंदर अज़ा का फर्श कैसे बिछता था, खानदान आले मोहम्मद के घर जब खुशी आती थी तो कैसे मनाते थे, कभी नहीं सोचते। हमारे यहाँ ये होता आया है। कौन हम? कौन हमारे यहाँ? हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने एक माँ एक बाप से पैदा किया है। ये फख्र हमारे अंदर भी है, इसीलिए खुदा हमें सूरह हुजरात में सिखा रहा है, अपनी जिंदगी से ये फख्र निकाल के फेंको। क्यों फेंके? सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयद साजिदीन इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने जन्नत बनाई है मुत्तकियों के लिए, चाहे वो हबश का रहने वाला ही क्यों ना हो जन्नत में जाएगा, और अल्लाह ने जहन्नुम बनाई है गुनाहगारों के लिए, चाहे कितनी ही इज्जतदार घराने का आदमी हो, गुनाह होगा तो जाएगा जहन्नुम में। ये सैयद सज्जाद की हदीस मासूम है। हम सब के लिए पैगाम है, कभी किसी चीज पर दिल में फख्र मत आने देना, हमेशा लोगों को देखो सर झुका लो। अगर अल्लाह ने कोई नेमत दी है तो शुक्र करो खुदा का, लोगों पर फख्र करने की जरूरत नहीं है। मगर ये चीज हमारे अंदर इतनी आ गई है, हम मैं इमाम हुसैन की जाकिर हूं, मुख्तलिफ जगह मजालिस पढ़ने जाती हूँ, अक्सर जगह से जब मजालिस पढ़ के निकल रही होती हूँ तो लोग कहेंगे आपको हमारा मजमा कैसा लगा, आपने देखा कितना मजमा था, कितना सुन रहा था। मैं सोचती हूँ मजमा इनके जहन में है, फर्शे अज़ा पे जनाब ज़हरा भी आई थी, जनाब ज़हरा इनके जहन में नहीं है। 4 बजे मजलिस का टाइम देंगे और मजलिस शुरू करेंगे 6 बजे, आपने 4 का टाइम दिया, आप फर्श अज़ा बिछाए हुए हैं, ईमान यह है कि मलाइका आते हैं जनाब सैयदा आती हैं, वक्त पे शुरू कर दीजिए, भले 2 लोग हो 4 लोग हो, आपको मजमा दिखाना है या मजलिस अज़ा करनी है? अगर हमारी कौम में ये वक्त की अहमियत पैदा हो जाए, ये वक्त की अहमियत क्यों नहीं है? अच्छा 4 लोगों में मजलिस खत्म हो जाए, हमने तो इतना तबर्रुक का इंतजाम किया, कोई बात नहीं आप कहीं बंटवा दीजिए, बहुत से इदारे हैं, बहुत से गरीब लोग हैं, मगर हम वक्त की अहमियत का अंदाजा नहीं करते। क्यों? इसी फख्र के लिए। अरे हमारे यहाँ की आजादारी में बड़ा मजमा होता है। ये सारे फख्र मिटा दीजिए। अगर जन्नत में इमामुल मुत्तकीन से मिलना है, मेरे मौला अली का लकब क्या है? इमामुल मुत्तकीन, मुत्तकियों के इमाम है अली, यानी मेरे और आपके इमाम है। कुरान खोलिए, कुरान के पहले सफे पे सूरह अलहम्द, कुरान के दूसरे सफे पे क्या लिखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन लज़ीना। ये वो किताब है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। اور یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. سید سجاد کہہ رہے ہیں جنت ہے متقیوں کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کیا ہے تقویٰ؟ اگر فقط تقوی پہ اشرا پڑھا جائے تو ایک اشرا بھی ناکافی ہے, لیکن اگر تقوی کو سمیٹ کر ایک آیت میں بیان کرنا چاہوں, آپ کے سامنے وہ آیت پڑھ دیتی ہوں, اس کو واضح ہو جائے گا آپ کے سامنے. قرآن پاک میں سورۃ طلاق, سورۃ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ, پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. خدا نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا, اور آسان جملہ بولوں جو گناہ سے بچنے کی طاقت رکھتا ہوگا, اور آسان بولوں جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے گناہ سے بچتا ہے, وہ صاحب تقویٰ ہے. کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ کے لیے تقویٰ رکھتا ہے دل میں, تو خدا کیا کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تم کسی بھی مقام پہ پھنس جاؤ گے, تمہاری کوئی بھی سخت ترین حاجت ہوگی, اللہ کہہ رہا میں تمہیں وہاں سے نکال لوں گا. کیوں نکال لو گے؟ اللہ کہ میں کیوں نکالے گا خدا؟ اس لیے کہ ہم صاحب تقویٰ ہیں. پھر اللہ نے کہا وَمَن يَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تمہیں وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کی ملازمت نہ ہو, کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہو, تو فجر کی نماز کے بعد سورۃ طلاق کی اس دوسری آیت سے شروع کیجئے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے, اور تیسری آیت تک پڑھیے 10 مرتبہ اول و آخر درود کے ساتھ, رزق و روزی کا نامکمل کام مکمل ہو جاتا ہے. خدا حاجت سنتا ہے. کیوں؟ اللہ اس میں کہہ رہا ہے اگر تم صاحب تقویٰ بن گئے, اگر تم گناہ سے بچنے لگے, تو پروردگار عالم تم جس کام میں پھنسے ہو خدا تمہاری مشکل حل کر دے گا, خدا تمہیں رزق وہاں سے دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. مگر میں اور آپ کبھی صاحب تقویٰ نہیں بنتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو سورہ مدثر میں جہنم والے کہتے ہیں وَكُنَّا نَخُوزُ مَعَ الْخَائِضِينَ, جو سب کرتے ہیں وہی ہم بھی کرتے ہیں, جو سب کے ہاں رسم ہیں وہ ہمارے ہاں بھی ہیں. جو سب جس طرح سے مرنے پہ جب 40واں ہوتا ہے تو آج ہمارے اندر ایک کیا چیز آ گئی ہے, مرنے والا جب 40واں ہوگا ہم کسی غریب کو اس کے لباس بھی دیں گے, بنا کے برتن بھی دیں گے, اگر وہ پان کھاتی تھی تو پاندان بھی رکھیں گے, اگر وہ ضعیف مرد تھے حقہ پیتے تھے تو وہ بھی رکھیں گے, اور پھر اس کو سجایا جاتا ہے, 40ویں کی مجلس ہوتی ہے, لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم اتنا دے رہے ہیں. یہ اردو سپیکنگ کی بات کر رہی ہوں, میرا تعلق اردو سپیکنگ سے. یہ ہے اچھا, جس کے پاس ہے اس کو دکھا کے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کی راہ میں کر دیجئے, اپنے مرحومین کے نام پہ سالے ثواب خدا اجر دے گا. آپ نے دکھا کے کیا, آپ کے خاندان میں کوئی کم نصب ہے, کم پیسے ہیں, اب اس کا کوئی مر جائے اب وہ کہاں سے لائے؟ قرض مانگے, بھیک مانگے, لوگ باتیں سنائیں گے. ہم نے وہ کچھ کر لیا فخر کرنے کے لیے کہ جس کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا. اور اگر ہم صاحب تقویٰ بن جائیں تو متقی مومن اتنا قیمتی ہے کہ اللہ ایک مومن کے تقوی کے سبب اللہ پورے شہر کو بچا لیتا ہے. آج یہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار, اگر یہ کراچی کے ساحل میں نہ ہوتا, اتنی بار آیا ہے طوفان. عبداللہ شاہ غازی امام حسن کی اولاد سے ہیں, ایک شہید کا جسم ہے یہاں پر. سروات پڑے باواز بلند. امام حسن کی اولاد سے ہیں عبداللہ شاہ غازی, ان کی جسم مبارک کے سبب شہید ہوئے تھے, شہادت عطا کی تھی. ایک شہید کا جسم اگر ہمارے ساحل پر ہے تو کراچی کو کوئی طوفان ٹچ نہیں کر سکتا, بچا لیتے ہیں. یہ ایک شہید ہونے والے کا تقویٰ ہے. اور اگر ہم سب با تقویٰ بن جائیں, اللہ نے مومن کے تقویٰ میں اتنی طاقت رکھی ہے. ایک چھوٹی سی روایت بیان کروں, جس وقت شہنشاہ ایران کا زمانہ تھا اور مخالفت کی تحریکیں چل رہی تھیں, ایک مرتبہ اس نے ارادہ کیا کہ تہران شہر پہ بمباری ہوگی اگر یہ لوگ نہ مانیں. اسی شہر کا ایک شخص رات کو خواب میں دیکھتا ہے ایک ملک آیا ہے اور وہ تہران کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے یہاں پر بمباری نہیں ہو سکتی. وہ خواب میں پوچھتا ہے کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا یہاں پہ قرآن موجود ہے. کہا یہاں قرآن تو ہر گھر میں ہے تہران کے. شیعوں کا علاقہ ہے، مومنوں کا علاقہ ہے، کہا قرآن تو سب کے گھر میں رکھا ہے، کہا یہاں قرآن ناطق موجود ہے، کہا کون قرآن ناطق، کہا شیخ مرتضیٰ زاہد. آنکھ کھل گئی خواب سے، جب آنکھ کھلی تو بیٹھ کے سوچنے لگے، کیا شیخ مرتضیٰ زاہد انتہائی متقی مومن تھے اور ملک کہہ رہا ہے وہ قرآن ناطق ہے. میں اور آپ کہتے ہیں ہمارے چاردہ معصومین قرآن ناطق ہے. کیوں؟ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے اس کو عمل کی شکل میں دیکھنا چاہو چاردہ معصومین کو دیکھ لو، چاردہ معصومین کی صفات کو لکھا ہوا دیکھنا چاہو قرآن کھول کے دیکھ لو. شیخ مرتضیٰ زاہد نے قرآن اتنا سمجھا، اس پر اتنا عمل کیا کہ عرش والا ملک کہہ رہا ہے وہ قرآن ناطق ہے. شیخ مرتضیٰ زاہد کی وجہ سے خدا نے تہران کو بمباری سے بچا لیا. ایک مومن کا تقویٰ، ایک صاحب تقویٰ ہو جائے، خدا پورے شہر سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. تو 13ویں آیت کا پیغام کہ دیکھو ہمیشہ تقویٰ اختیار کرو. اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے، کوئی نہ جانے ہمارے تقویٰ کو، خدا جانتا ہے، خدا خبر رکھتا ہے. اب آئیے 14 نمبر کی آیت. پروردگار عالم سورہ حجرات کی 14 نمبر کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے. اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ پہلے شان نزول بیان کر دوں. یہ آیت جب نازل ہوئی، جب مدینے کے باہر سے کچھ قبیلے آئے جناب رسالت مآب کے پاس مدینے کے اندر، اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے. اور یہ وہ زمانہ تھا جب قحط کا عالم تھا، جب عرب میں قحط پھیلا ہوا تھا. یہ آئے اور آ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول دیکھیں ہم، اب ان کے جملوں کو سنیے ذرا، یہ رسول سے کہہ کیا رہے ہیں. اللہ کے رسول دیکھیں ہم آئے، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر آئے، آپ پر ایمان لے آئے، دیکھیے ہم کتنا بہتر ہے نا ان لوگوں سے، وہ لوگ جن سے آپ نے جنگیں کی، جب ہار گئے تو آپ کی نبوت کا اقرار کیا، ہم نے تو آپ سے کوئی جنگ نہیں کی، ہم تو آپ پر ایمان بھی لے اور آپ کے پاس آئے ہیں. جیسے ہی یہ احسان جتانے لگے کہ جیسے اسلام قبول کرنے آئے ہیں، اللہ کے رسول پر احسان کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو آگے اپنے بیوی بچے لے کے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو جنگ بھی نہیں کی. جیسے ہی احسان جتایا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل میرے حبیب کو جا کے پیغام دو. سورہ حجرات کی آیت کیا ہے اس آیت میں؟ پروردگار عالم نے کہا میرے حبیب کہہ دو وقولو اسلمنا، تم فقط اسلام لائے ہو. کیا مطلب؟ وقولو اسلمنا، تم فقط اسلام لائے ہو. ولما يدخل البيوت ایمان قلوبكم، ابھی تمہارے قلب میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، تم مسلمان ہو گئے ہو، مومن نہیں ہوئے ہو. کیوں؟ ایمان تمہارے قلب میں داخل ہی نہیں ہوا. اچھا اگر ایمان لانا چاہتے ہو، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. لم یلدکم من اللہ شیئا من اعمالکم شیئا، تم نیک عمل کرو اور اللہ ہر عمل کا جزا، ہر عمل کی جزا دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. اب اللہ نے پیغام دیا میرے حبیب ان سے کہہ دو یہ تم پر احسان نہ جتائیں، اگر یہ اسلام قبول کیا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے ان پر کہ اسلام لے آئے، مگر ان سے کہہ دو ابھی ایمان ان کے قلب میں داخل نہیں ہوا. کیا فرق ہے اسلام میں اور ایمان میں؟ کیا فرق ہے؟ جو اللہ کا کلمہ پڑھ لے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کر لے، جو قیامت کا اقرار کر لے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اسے نکاح کرنا جائز، اس کا غسل و کفن جائز، کو دفن کرنا جائز. اور مومن کون ہے؟ جو محمد و آل محمد کی ولایت پر یقین رکھتا ہے، ولایت پر ایمان رکھتا ہے. یعنی پھر دوہرا رہی ہوں جملہ، بہت غور سے سنیے گا، جو محمد و آل محمد کی ولایت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو محمد و آل محمد نے کیا ہے عمل، اس کی پیروی کرتا ہے. یہ مقصد ہے ایمان کا، فقط عقیدے کا اظہار مقصد نہیں ہے. ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ زبان سے بھی کہو، دل میں بھی محبت ہو، اور تمہارا عمل بتائے کہ تم چاردہ معصومین کے ماننے والے ہو. اب وہ لوگ عمل ان کا ایسا نہیں تھا، آ کے رسول پہ احسان جتا رہے ہیں، تو رسول کہہ رہے ہیں خبردار خدا حکم دے رہا ہے، اگر تم صاحب ایمان بننا چاہتے ہو تو تطیع اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ حکم خدا ہے. میں اور آپ علی کے شیعہ کہلاتے ہیں، اللہ ہمیں شیعت پہ مرنا نصیب کرے. ہم اور آپ جو علی کے شیعہ کہلاتے ہیں، علی کے شیعہ کسے کہتے ہیں؟ آج چھوٹا سا ایک مولا کی حدیث سن لیجیے، ہمیشہ ذہن محفوظ رہے گی. یہ حدیث ہر امام نے کہی، خصوصاً میں کتاب گناہان کبیرہ کا حوالہ دے رہی ہوں، اس کتاب میں باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام. باب باب الحوائج امام موسی کاظم ارشاد فرماتے ہیں، کہا مولا آپ کا شیعہ کون ہے؟ چھٹے امام کہتے ہیں انما شیعتنا، بے شک ہمارا شیعہ فقط وہ ہے، انما شیعتنا من شیعنا، جو ہماری پیروی کرے، وقت ادا اعمالنا، ہمارے اعمال کی پیروی کرے، وقت ادا اعمالنا واتبع آثارنا، ہمارے نقش قدم پر چلے. یہ شیعت کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے. کون ہے شیعہ؟ ساتویں امام کہہ رہے ہیں وہ شیعہ ہے جو ہماری پیروی کرے، ہمارے اعمال کو دیکھ کر عمل کرے، جو ہمارے نقش قدم پر چلے، وہ ہے مومن، وہ ہے شیعہ. تو اب کہا قرآن کی اس 14 نمبر کی آیت میں تم صاحبان ایمان بنو. اچھا اب میں نے آپ کے سامنے باب الحوائج کی حدیث پیش کی، اب ایک اور حدیث پیش کر دوں تاکہ آپ سب ایک نتیجے تک پہنچ جائیں گے. ملائک کل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہا مولائے کائنات نے، چھوٹا سا جملہ ہے، غور سے سنیں گے تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. وہ کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں ہو سکتا. آج ہمارے بچے کہتے ہیں نا، میں نام نہیں لوں گی ممبر سے، بہت سے لوگ ہیں، بڑا پیسہ ہے، بڑا کراچی میں پل بن رہے ہیں، بڑا ایک سوسائٹی بنا دی ہے کراچی میں، تو بچے کہتے ہیں یہ تو شیعہ نہیں ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ پہلے علی کی حدیث سن لیجیے، پھر میں آپ کے سامنے وہ نتیجہ پیش کرتی ہوں. مولا کہتے ہیں عمل قبول نہیں ہوگا بغیر ایمان کے. کہاں؟ میدان آخرت میں. عمل قبول نہیں ہوگا بغیر ایمان کے. اچھا پھر مولا نے اگلا جملہ کہا ایمان قبول نہیں ہوگا بغیر عمل کے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ دوبارہ دوہرا دوں، مولا کہتے ہیں عمل قبول نہیں ہوگا ایمان کے بغیر، اور تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا عمل کے بغیر. ہمارا ایمان ہے چار دے معصومین پر، ہمارا امام ہے، ہمارا امام پردہ غیبت میں آخری وارث، ہمارا امام. جب آپ کا ایمان ہے، آپ کے اماموں نے زندگی کیسے گزاری، آپ کے اماموں نے قرآن سے کیا سمجھایا، جو سمجھایا اس پر عمل کریں، آپ مومن ہیں. اگر آپ مومن ہیں تو عمل کر رہے ہیں، جنت آپ کی منتظر ہے. لیکن اگر کوئی نیک عمل کر رہا ہے اور اس کے پاس ایمان نہیں ہے، تو خدا اس کو اس کے نیک عمل کی جزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے، تاکہ آخرت کے میدان میں آئے گا تو خالی ہاتھ ہوگا، ایمان نہیں ہے جنت نہیں جا سکے گا. تو کیا کرے؟ جو نیک عمل کر رہا ہے دنیا میں، اللہ اس کو بڑھا کے دے رہا ہے، 10 گنا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے. تو جب آپ بہت سے لوگوں کو دیکھا کریں نا، اتنا اس قدر ویلفیئر کا کام، اتنا لوگوں کی خدمت، اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا، اتنے اسپتال بنا دیے، اتنے اسکول بنا دیے، ہاں خدا ان کو ان کے نیک عمل کی جزا دنیا ہی میں دے رہا ہے. ان کے نیک عمل کو یہیں نپٹا دوں، میدان آخرت میں آئیں گے تو خالی ہوں گے. اور مومن کے لیے اللہ نے کہا دنیا میں بھی دوں گا، اور ایمان پر ہو تو آخرت میں بھی دوں گا. تو اب علی سے آپ نے سن لیا، قرآن کی 14 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، عمل ضروری ہے. اور اگر ہم عمل کرنے لگیں تو مومن کتنا قیمتی ہو جاتا ہے. چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے پیش کروں، رسول کے صحابی علی کے عاشق ابو ذر غفاری، ابو ذر غفاری جنگل میں بھیڑ بکریاں چرانے گئے، نماز کا وقت ہوا، ابو ذر غفاری نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. جب نماز پڑھنے لگے، ایک بارگی ایک بھیڑیا آیا، وولف بھیڑیا آیا، اور آ کے ان کی بکریوں بھیڑوں پہ حملہ کرنے لگا. نماز میں ہیں، نماز توڑ نہیں سکتے ہیں. دیکھا انہوں نے اس کی ایک، اس بھیڑیے نے آ کے ان کی ایک بھیڑ کو دانتوں میں دبایا اور بھاگنا چاہتا تھا، ایک بارگی ایک شیر آ گیا اور اس شیر نے اس بچے کو چھڑوایا اور اس بھیڑیے کو بھگا دیا، اور ان کی بھیڑ بکریوں کی وہ شیر حفاظت کرنے لگا. جب شیر حفاظت کرنے لگا، ابو ذر غفاری نماز مکمل کر چکے. جب نماز ختم ہو گئی، اللہ نے اس شیر کو قوت گویائی عطا کی. وہ ابو ذر کی زبان میں بولا کہ ابو ذر جاؤ جلدی سے جا کے رسول کی زیارت کراؤ، تمہاری بھیڑ بکریوں کی حفاظت میں کر رہا ہوں. ابو ذر بھی حیران ہے یہ کیا ہوا. اب ابو ذر چلے رسول کی خدمت میں آئے، رسول کو سلام کیا، زیارت کی، کہا اللہ کے رسول آج تو عجیب بات ہوئی. کہا کیا ہوا؟ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے غلے پر، میری بھیڑ بکریوں پر بھیڑیے نے حملہ کیا، اچانک ایک شیر آ گیا، اس نے بچا لیا، حفاظت کرتا رہا. جیسے ہی میری نماز ختم ہوئی، اس نے کہا ابو ذر جاؤ رسول کی زیارت کر کے آؤ، میں تمہاری بھیڑ بکریوں کی حفاظت کروں گا. اللہ کے رسول وہ میری زبان میں بات کر رہا تھا. جناب سارت باپ نے کہا نہ گھبراؤ، اللہ ایسے ہی مومنوں کی مدد کرتا ہے. ابھی ابو ذر یہ کہہ رہے تھے، مدینے میں منافق بھی تو تھے، 20 منافق موجود تھے، انہوں نے کہا چلو ہم کھڑے ہوتے ہیں. چلو ہم چل کے دیکھتے ہیں یہ بڑی بڑی ہانک رہا ہے، ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں، آ کے مسلمانوں میں بڑا فخر کر رہا ہے، چلو ہم چل کے دیکھتے ہیں. وہ 20 منافقین اٹھے، چھپتے چھپاتے پہنچے جنگل میں، دیکھا کہ شیر ان کے غلے کی حفاظت کر رہا ہے. جیسے ہی وہاں قریب پہنچے، وہ شیر مخاطب ہوا ان لوگوں سے انہی کی زبان میں، کہا یاد رکھو یہ تو ابو ذر کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہے، مجھے خدا نے بھیج دیا حفاظت کے لیے، اگر ابو ذر اشارہ کر دیں تو میں تم سب کو نگل جاؤں. اس طرح جیسے موسیٰ کے سامنے قالین کے شیر نے جادوگروں کے اجدہوں کو نکل لیا تھا. صلوات پڑھے بابا سے بولا. یہ ہے ایک مومن. یا علی مدد، پروردگار عالم نے ایک آیت میں پیغام دیا فخر نہیں کرنا، 14 آیت میں پیغام دیا با ایمان ہو، فرش عزا پہ آ گئے، ایمان لے کر آ گیا، عمل کی منزل پر آ جاؤ، اپنے ایمان کو کامل کرو. اس لیے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام رضا کہتے ہیں اسلام سے اوپر ہے ایمان، ایمان سے اوپر ہے تقویٰ، اور تقوی سے اوپر ہے یقین. خدا ہم سب کو منزل یقین تک پہنچا دے، ہمیں مومن کامل بنا دے. تو کہا امام نے یہ منزلیں بتائی، اسلام تو ہے، مومن تو ہے، عمل کی منزل پر آئے. اچھا، اب خدا نے سورہ حجرات کی 15 آیت میں پیغام دیا، اور ایسا پیغام ہے کہ اللہ نے پہچنوا دیا کہ مومن کہتے کس کو ہیں. پروردگار عالم کہہ رہا ہے انما المومنون الذین، مومنین فقط وہ لوگ، انما المومنون فقط وہ لوگ مومن ہیں. کون؟ آمنوا باللہ و رسولہ، جو اللہ پر رسول پر ایمان لاتے ہیں. اچھا، اللہ رسول پر ایمان لیا ہے، پھر کیا کہا؟ ثم لم یرتابوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی شک نہیں کرتے. کس میں شک نہیں کرتے؟ جو رسول نے کہا اس میں شک نہیں کرتے، جو محمد نے کہا اس پہ شک نہیں، جو آل محمد نے کہا اس پہ شک نہیں. میں اور آپ شک کرتے ہیں؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. بتا دوں، مثال دے دوں، پھر آیت کو مکمل کروں. کیسے کرتے ہیں ہم اور آپ؟ بچی 9 سال کی ہو جائے، اب اس پہ حجاب واجب ہے، 9 سال کی بچی پہ اس کو کیا ضرورت ہے پردہ کرانے کی؟ رسول کی بات کا یقین نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے واجب ہے. نماز واجب ہو جائے، گرمیاں آ جائیں، کراچی میں 40+ ٹیمپریچر ہو جائے، روز رمضان کے روزے رکھنے ہو، اب 9 سال کی بچی کو روزہ کیسے رکھائیں؟ رکھ سکتی ہے تو اللہ نے واجب کیا ہے. شک کرتے ہیں، چھوڑ دو، بس ایک دو رکھ لینا، بس جو مطلب جا کر رکھ لینا. شک کرتے ہیں، اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ سے کیسے بچ سکتے ہیں بھائی؟ اس دنیا میں جھوٹ کے بغیر کام کہاں چلتا ہے؟ شک کرتے ہیں، یہ ہے شک. جو کہہ دیا رسول نے، جو کہہ دیا آل رسول نے، اس پر عمل کرنا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے انما المومنون الذین، مومن فقط وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ و رسولہ، جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، اور پھر کبھی شک نہیں کیا، کبھی بھی شک نہیں کیا. وجاہدوا بے اموالہم و انفسہم، جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے اور اپنے نفس سے، فی سبیل اللہ، فقط اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ، خدا نے کہا فقط اللہ کے لیے. پھر اگلا جملہ، آیت ختم کہاں ہوئی؟ اولئک ہم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں، یہی سچے نبی ہیں، سچے مومنین ہیں. اگر ہمیں سچا مومن بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، رسول پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں ان کے کلام پہ شک نہیں کرنا چاہیے، جو کہہ دیا عمل کرنا ہے. اور آخری چیز، ہمیں اپنی جان سے، نفسوں سے، اور ہمیں اپنے مال سے جہاد کرنا ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم خدا کی نگاہ میں سچے مومن ہیں. اچھا، بس آخری جملہ اور مصائب کی روایت سے متصل ہو جاؤں گی. جب بات جہاد کی آتی ہے نا، تو میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک تلوار لے کے ہاتھ سے نہیں لڑیں گے تو جہاد نہیں ہوگا. نہیں، آج مولا کے فرش عزا سے یہ روحانی تبرک لے کے جائیے، سمجھ کے جائیے. اللہ کہہ رہے ہیں مومنین وہ ہیں جو جہاد کرتے ہیں اپنی جان سے، اپنے مال سے. میں اور آپ بھی جہاد کر رہے ہیں. کیسے جہاد کر رہے ہیں؟ صبح جب فجر کی نماز کے لیے اٹھنا پڑے، نفس کہہ رہا ہے سو جاؤ، نیند آ رہی ہے، مگر دل کہہ رہا ہے مومن ہے، نماز کے لیے اٹھنا ہے. قضا ہو جائے گی، خدا ناراض ہو جائے گا. خدا نے کہا تھا آپ اٹھے، آپ نے جہاد کیا اپنی جان سے. مال حرام بہت آسانی سے کما سکتے ہیں، لیکن ایک مرد نے سوچا مال حرام نہیں، اگر ایک نوالہ حرام کا میرے جسم میں چلا گیا، میرے بچوں کے جسم میں چلا گیا، 40 دن تک کی کوئی عبادت، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. چھوڑ دیا مال حرام، جہاد کیا، اپنے مال سے جہاد کیا، مال حلال کمایا. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کتنے ہی شیعہ ہیں مومنان آل محمد میں ہیں جو کہتے ہیں ہم تقلید نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ امام زمانہ کا حکم ہے میری غیبت میں ان علماء مجتہدین کی طرف رجوع کرو، جامع الشرائط، ان کی تقلید کرو، وہ تم کو بتائیں گے دین کیا ہے، وہ تم کو بتائیں گے قرآن کیسے سمجھتے ہیں، ان کے حکم پر عمل کرو. مگر کیا ہوتا ہے، ہم میں سے اکثر کہتے ہیں ہم نہیں کرتے تقلید. کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک نیت کرنی پڑتی ہے کہ میں فلاں عالم کی، دیکھیں ایک ہوتا ہے عالم، بہت علم ہے، ایک سارے عالموں میں جو بڑا ہو اسے کہتے ہیں عالم. ہمیں کیا کرنا ہے، فقط ایک نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں فلاں عالم کی تقلید کرتی ہوں. اور پھر اس کی کتاب ہے توضیح المسائل، جو چیز وضو میں خدشہ ہو گیا، نماز میں کوئی شک ہو گیا، کیسے کون سا کام کرنا ہے، کتاب کھولیے، اردو میں ہے، پڑھیے، عمل کیجئے تاکہ ہم لائق جنت بن جائیں. اچھا، مگر جب بات آتی ہے خمس نکالنے کی، اللہ نے قرآن میں 10ویں سپارے میں آیت قرآنی اتاری ہے کہ تم پہ خمس واجب ہے. جب خمس آ جائے، اور خمس کتنا ہے، 5واں حصہ. خمس کہتے اسی لیے، خمس عربی زبان میں 5 کو کہتے ہیں، خمسہ، اسی خمسہ سے یہ خمس بنا ہے. جب دینا پڑ جائے خمس، اگر 100 میں کتنا خمس ہے، 20 روپے، 100 میں 20 روپے تو ہم پھر بھی نکال لیتے ہیں، لیکن اگر 1 لاکھ پہ 20,000 نکالنا پڑے، 20,000 نکال دیں گے، لاکھ ختم ہو جائے گا. فلاں کام کرنا ہے، اور اگر اس سے بھی بڑھ کے 20 لاکھ نکالنا پڑ جائے تو پھر بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. اچھا، اتنا پیسہ ہم نے کمایا محنت سے، ہم ان علماء کو دے دیں. یاد رکھیے، یہ ہمارے مال کا جہاد ہے جسے آج ہم میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے. یہ مال کا جہاد ہے جن معصومین کا واسطہ دے کر سال بھر مانگا ہے. اگر وہ ہم سے سارا مانگ لے تو ہمیں منع کرنے کا حق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سارا سال استعمال کرو، ایک تاریخ بنا لو، تمہارے اوپر ہے، جو تاریخ بناؤ. اگر کسی نے 31 دسمبر رکھی، سال ختم ہو گیا، سال بھر مولا کے نام پہ رزق مانگا، مولا کے صدقے میں اللہ عطا کرتا رہا، ملتا رہا، 31 دسمبر آ گئی، میں نے سوچا میرے گھر میں باورچی خانے میں کیا کیا بچا ہے، میرے بینک اکاؤنٹ میں کیا کیا ہے، میرے فریج میں کیا بچا ہے، میرے کبرڈ میں کون سا سوٹ ہے جو استعمال نہیں ہوا، جو کچھ بچا ہے اس کی قیمتوں کا اندازہ لگاؤ. اس کی قیمتوں کا جب اندازہ لگاؤ گے تو بن جائے گا اس کا بھی پورا نہیں، 5واں حصہ امام کو دینا ہے. ہم اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں اور بھی کہتے ہیں ہم مومن ہیں. مال کا جہاد یہ ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے. بس وقت مختصر ہو گیا، ایک روایت جو بہت قیمتی ہے آپ کے سامنے بیان کروں گی اور بہت تیزی سے مصائب سے متصل ہوں گے. میں اور آپ خمس کی اہمیت نہیں سمجھتے، وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، جو کافر ملکوں میں رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ خمس کی اہمیت کیا ہے. آقا بہجت، جن کا چند سال پہلے انتقال ہوا ہے، چند سال پہلے آقا بہجت کے بیٹے، وہ بھی عالم ہیں، آقا علی بہجت، ان کو فون آیا، آپ کے والد ہیں آقا بہجت؟ کہاں ہیں؟ کہا میں ڈنمارک سے بول رہا ہوں، ڈنمارک کافر ملک ہے. کہا میں اتنی دور سے ڈنمارک سے بول رہا ہوں، میں آپ کے بابا کو خمس کی رقم دینا چاہتا ہوں. کہا آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے وہاں کے اکاؤنٹ سے یہاں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیجئے، ہم یہاں سے رقم نکال کے تقسیم کر دیں گے، جو جہاں جس کا حق ہے. کہا نہیں، اس میں خاص بات ہے، میں خود ایران آؤں گا اور آپ کے بابا کو دوں گا. آیا ایران وہ شخص، جب آیا تو آقا علی بہجت کرتے ہیں عراق کا رہنے والا ایک شخص تھا جو سالوں سے ڈنمارک میں مقیم تھا، اور وہ آیا اور اس نے آ کے کہا، اس کا نام تھا اویسی، وہ آیا اور آ کے کہتا ہے مجھے آپ کے بابا سے ملنا ہے. کہا میرے بابا سے مل نہیں سکتے، بہت ضعیف ہیں. کہا اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو تو بابا جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد مل لینا. جمعے کی نماز ختم ہوئی، اویسی نے نماز پڑھ لی اور خمس کی رقم لا کے آقا بہجت کو دی. آقا بہجت نے وہ اٹھا کے جو ساتھ میں لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے حساب کتاب کر کے تقسیم کرنا، ان کو پکڑا دیا. ابھی شخص دیکھ رہا ہے، آقا بہجت چلے گئے اپنے گھر، پہنچا ان کے بیٹے کے پاس، آپ کے بابا نے تو کوئی اہمیت نہیں دی. کہا کیا مطلب اہمیت کا، تم نے اللہ کا واجب اتارا ہے. کہا آپ نہیں جانتے میں کس مشکل سے پہنچا ہوں یہاں تک، میں ڈنمارک میں رہتا تھا، بچپن کی مجلسوں میں سنا تھا کہ شیعوں پہ خمس واجب ہے، مگر جوان ہوا اللہ نے اتنی دولت دی کہ میرے سویڈن میں، ڈنمارک میں 5 سپر اسٹور ہیں، بہت دولت مند آدمی ہوں. ایک بار کی خیال ہوا، میں بچپن میں سنتا تھا، میں نے کبھی خمس نہیں دیا، میں نے اپنے خمس کا حساب لگانا چاہا، کس کو دوں، کافر ملک ہے، کسی کو نہیں جانتا، رو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، دو مہینے گزر گئے روتے روتے دعا کرتے خدا سے، خدا میری ہدایت کر، میں کہاں پہنچا ہوں. کہا ایک بارگی میں روتے روتے بیٹھ کے اپنے وقت کے امام کو پکارنے لگا، یا حضرت حجت، میرے وقت کے زندہ امام، کیا آپ بھی میری مدد نہیں کریں گے؟ میں اس خمس کو کیسے ادا کروں؟ کہا ایک بارگی مجھے آواز آئی، تم ہمارے نمائندے آقا بہجت کو دے دو. لوگوں سے پوچھا آقا بہجت کون ہے؟ کہا ایران میں ایک عالم کا نام ہے. کہا میں 14 گھنٹے کی فلائٹ کا سفر کر کے آیا ہوں ایران، اور یہ خمس پہنچانے آیا ہوں، خدا میرے خمس کو قبول کرے. تو آپ جانتی ہیں یہ خمس کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ اس کے لیے امام کہتے ہیں جو خمس نکالتا ہے اس کی وقت آخر نماز جنازہ میں آتا ہوں. کوئی پہچانے نہ پہچانے، ہر امام کا وعدہ ہے جو ہمارا خمس نکالتا ہے اس کی نماز جنازہ میں آتا ہوں، اس کی جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہم حقیقی مومن بن جائیں. بات صرف اتنی سی ہے، بات میری ختم ہو گئی. ہمارے اندر احساس وفا پیدا ہو جائے. ہم دین اسلام کو مانتے ہیں، آئمہ معصومین کو مانتے ہیں، مگر آئمہ معصومین سے وفا نہیں کرتے. جس سے وفا کرنی ہو نا، آدمی اس پر اپنی ہر چیز قربان کر دیتا ہے، ہم سے ہر چیز نہیں مانگتے. اور ہم ماننے والے ہیں شہنشاہ وفا کے، عباس علمدار کے. عباس کون؟ باب الحوائج. عباس کون؟ ٹوٹے دلوں کی آس. عباس کون؟ قمر بنی ہاشم. عباس کون؟ زیغم داور. یہ جو مولا عباس کو ہم کہتے ہیں نا، ٹوٹے دلوں کی آس، ٹوٹے دلوں کی آس اس لیے کہتے. ارادہ تھا میرا کہ ربط مصائب کے لیے ایک روایت پڑھوں گی، مگر اب مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، میں اس روایت کو چھوڑ رہی ہوں، مصائب کی منزل پہ آتی ہوں. کہ عباس علمدار شب عاشور مولا حسین کے ساتھ خیموں کے گرد پھر رہے ہیں. ایک بارگی مولا عباس نے دیکھا بی بی ام کلثوم، مولا علی کی چھوٹی بیٹی، بی بی ام کلثوم کے خیمے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. مولا حسین رکے، عباس علمدار رکے، بی بی کے خیمے میں داخل ہوئے. کہا شہزادی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ بی بی ام کلثوم کہتی ہے عباس تمہیں پتا ہے نا، ہر بی بی اپنے اپنے خیمے میں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، لیلا علی اکبر کو تیار کر رہی ہیں کل قربان ہونا ہے، زینب اونو محمد کو تیار کر رہی ہیں کل قربانی کا دن ہے، فروا قاسم کو تیار کر رہی ہیں. مگر بھیا تم تو جانتے ہو نا، اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، میں لا ولد ہوں، میں پریشان ہوں، میں کتنی بد نصیب ہوں کہ میں کل کسی کو بھی قربانی کے لیے پیش نہیں کر سکتی، بھیا اس لیے رو رہی ہوں. عباس علمدار کہتے ہیں بی بی کلثوم آپ آنسو صاف کر لیجئے، کل قربانی کا دن ہے نا، آپ اپنی طرف سے مجھے بھیجئے گا، میں آپ کی طرف سے جاؤں گا. عزاداروں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتے ہیں عباس، اسی لیے ہر ٹوٹا ہوا دل عباس کا علم پکڑ کر اپنے دل کا حال کہہ رہا ہوتا ہے. ہم تو یہاں کہہ رہے ہوتے ہیں، عباس کو وہاں خبر ہو جاتی ہے، عباس ہماری حاجتوں کو پورا کر دیتے ہیں. عزاداروں روزے عاشور آ گئی، مولا کے جانثار ایک کے بعد ایک قربان ہونے لگے. عباس بار بار آتے ہیں، آقا حسین مجھے مقتل میں جانے کی، لڑنے کی اجازت دیجئے. اور مولا حسین کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اگر تمہیں بھیج دوں گا تمہیں شہادت مل جائے گی تو سب کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی، عباس تمہیں نہیں بھیج سکتا. عباس چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر اجازت نہیں ملی، پھر آتے ہیں. آخر کار کے وہ وقت آ گیا، عصر عاشور سب شہید ہو گئے. اب مولا عباس آئے ہیں آقا حسین کی بارگاہ میں، مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے. مولا حسین پھر کہتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. جیسے یہ کہا عباس نے بڑی حسرت سے دائیں دیکھا، بڑی حسرت سے بائیں دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ وہ سب شہید ہو گئے. اب تک عباس آتے تھے تو کہتے تھے مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے، اب عباس کہہ رہے ارے مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. گود کے پالوں کے لاشیں اٹھا چکا مولا حسین چہرہ دیکھ رہے ہیں، مولا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. ایک بار کی عباس کے کانوں میں آواز آئی، خیمے میں بچے رو رہے ہیں، کہہ رہے آلتاش آلتاش ہائے پیاس، کلیجا جل رہا تھا. عباس علمدار خیمے سے نکلے، بی بی سکینہ کو پکارا، سکینہ قریب آئی، کہا سکینہ پیاسی ہو؟ کہا ہاں چچا بہت پیاسی ہوں. کہا سکینہ ذرا مشک لے آؤ. سکینہ مشک لے کے آئی، مولا عباس سے گود میں بھتیجی کو اٹھایا، بھتیجی کے چہرے کا بوسا لیا، کہا مجھے بابا سے اجازت دلوا دو، بات بیٹی کو لے کے آئے ہیں مولا عباس خیمے میں امام حسین کے. جیسے ہی آقا حسین نے دیکھا عباس سکینہ کو لے کر آ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ سکینہ بولتی مولا حسین کہتے ہیں سکینہ بہت پچھتا ہوگی. سکینہ جب جب تماچے پڑیں گے چچا بہت یاد آئیں گے، سکینہ جب جب تازیانے پڑیں گے پشت پہ چچا بہت یاد آئیں گے. جا باس، میں نے تجھے بچوں کے لیے پانی لانے کی اجازت دے دی. عباس علمدار نے مشک اٹھائی، عباس گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، مولا حسین نے کہا عباس اپنی تلوار مجھے دے دو. عباس کی تلوار لے کے حسین نے رکھ لی، عباس تمہیں لڑنے نہیں بھیج رہا، میں تمہیں پانی لینے بھیج رہا ہوں. عباس علمدار نے مشک سکینہ اٹھائی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک نیزہ ہے فقط ہاتھ میں، نہر پر 4000 تیر اندازوں کا مجمع ہے اور عمر سعد کا حکم ہے عباس یہاں تک پہنچنے نہ پائے. عباس شیر الاضلاع ہے، عباس حیدر کا شیر ہے، بڑے عباس 4000 کا پہرا توڑا، نہر فرات میں اترے، نہر فرات کے پانی کو چلو میں لیا. جو 3 دن کا پیاسا ہو اس کے ہاتھ میں چلو میں ٹھنڈا پانی ہو، کوئی ہوتا تو پی لیتا. عباس نے اس پانی کو دریا کے منہ پہ مار دیا. ارے میری سکینہ پیاسی ہے، میرا آقا پیاسا ہے، میں اس سے پہلے پانی نہیں پی سکتا. عباس نے نہیں پیا، عباس نے گھوڑے سے کہا تو پی لے، عباس کے گھوڑے نے بھی نہیں پیا. اسی لیے ہم سلجھنا نکالتے ہیں، وفا نبھائی ہے جانور نے بھی. عزتدارو عباس نے مشک بھر لی، عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، عباس خیمے تک جانا چاہتے ہیں. عمر صاحب نے اعلان کیا عباس خیمے تک نہ جانے پائے، اگر یہ پانی چلا گیا ہم جنگ نہیں کر سکیں گے. عزتدارو تیروں کا میں برسا، عباس تیروں سے چھلنی ہو گئے، ظالم بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں، ایک نے قریب سے وار کیا، دانا بازو قلم ہو گیا. علی کے لال کا پہلا بازو، دایا بازو کٹ کے گرا. عباس کا جوش کم نہیں ہوا، کہا کوئی بات نہیں میں پانی پہنچاؤں گا. آگے بڑھ رہے عباس، گھوڑا دوڑ رہا ہے، ایک بار کی کسی نے پڑھ کے بایا بازو کاٹ دیا. اب جو بایا بازو بھی کٹ گیا، عباس کی ہمت نہیں ٹوٹی، بڑھ رہے ہیں، رجس پڑھ رہے ہیں، مشک کو سینے سے لگا رکھا ہے، دعا پڑھ پڑھ کے دم کر رہے ہیں، بارے الہ یہ پانی پہنچ جائے خیمہ میں. عمر سعد دیکھتا ہے کوئی عباس کو روک نہیں پا رہا، تیروں سے چھلنی ہو چکے ہیں، بازو قلم ہو چکے ہیں. ہرملا کو بلایا، ہرملا کچھ کر دے، یہ پانی خیمہ حسین میں نہ جائے. ہرملا کہتا ہے مختار کے دربار میں میں سوچتا رہا، جو تیروں سے چھلنی ہو گیا، جس کے دونوں بازو کٹ گئے، میں اس کو کیسے روکوں؟ یہ نہیں رک رہا، ایک بار کی میں نے دیکھا یہ دعائیں پڑھ پڑھ کے مشک پہ بھوک رہا ہے، گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے، بس میں جان گیا عباس کی جان اس مشک کے اندر ہے. اب ظالم نے مشک کا نشانہ لیا، تیر چلا، مشک چھڑی، پانی بہا، عباس کی امید ٹوٹ گئے. مولا نے گھوڑے کو روک لیا، اب خیمے میں نہیں جاؤں گا، وعدہ کر کے آیا تھا پانی پہنچاؤں گا. ظالمان نے گھیرا، عباس کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. مولا نہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں نہ پیچھے بڑھنا چاہتے ہیں، بازو کٹ چکے ہیں، سر جھکائے کھڑے ہیں، کیا کرنا ہے؟ ظالم قریب آئے، کیوں؟ عباس کے بازو نہیں ہے، اب عباس مقابلہ نہیں کر سکیں گے. کسی نے گرز مارا سر پہ، عباس گھوڑے سے گرنے لگے. مولا ادرکنی، اے مشکل کشا، تمہارا لال گھوڑے سے گر رہا ہے. جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، عباس کیسے گرے ہوں گے؟ بازو نہیں ہے. ادھر عباس گھوڑے سے گرے، ادھر ظالم بڑھ بڑھ کے تلواریں مارنے لگے. عباس عباس کہتے ہیں مولا دیکھنی آقا حسین کھڑے ہوئے، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کو لینے کے لیے حسین ابن علی آئے، بھائی کے لاشے پہ پہنچے، بھائی کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، مولا عباس کی ایک آنکھ میں تیر لگاتا، سینے میں تیر لگاتا، بازوؤں سے خون بہ رہا تھا، ایک آنکھ میں خون جماتا۔ کہتے ہیں مولا ایک زحمت دینا چاہتا ہوں۔ کہا بولا عباس، کہا مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک میں خون جمع ہے، جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میری آنکھوں سے خون صاف کر دیجئے۔ مولا نے بھائی کی آنکھوں سے خون صاف کیا، عباس نے چہرہ، عباس نے چہرہ امام حسین دیکھا، زیارت کی، روح پرواز کر گئی۔ اے عباس علمدار تیری زیارت کے قربان، جس جس کے دل میں کربلا کی زیارت کا ارمان ہے باب الحوائج اسے کربلا پہنچا دینا۔ عباس کی روح پرواز کر گئی، مولا حسین علم لے کے چلے، مولا خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، سکینہ کہہ رہی ہے میرے چچا کا علم آ رہا ہے، بچوں کوزے لے آؤ میں پانی بھر بھر کے پلاؤں گی۔ جب علم آیا خیمے میں مولا پہنچے، سکینہ نے دیکھا علم آ گیا، میرا چچا نہیں آیا۔ کہا بابا کیا ہوا؟ کہا سکینہ علم آ گیا، علمدار رہ گیا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین، اسمائے تمہیں حسین کے